بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله. اس پیاری کتاب کی شرح جاری ہے، اور شرح فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ کی شرح سے ہم شرح کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 45 پر ہم پہنچے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والنفاق ان یظہر الاسلام باللسان ویخفی الکفر بالضمیر. اور نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کو ظاہر کرے اپنے زبان سے، اور کفر کو چھپائے اپنے ضمیر میں، یعنی اپنے باطن میں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: النفاق هو اظہار الخیر وابطان الشر. نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق یہ معنی بھی ہے کہ خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْن. اور اس کے دو قسمیں ہیں. آج کی نشست میں ہم نفاق کے تعلق سے بات کریں گے. نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ ائمہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، علماء جب تعریف نفاق کی ہے تو اصل لفظ نفاقہ سے لیا گیا ہے، اور یہ نفق سے لفظ لیا گیا ہے. ایک چوہے نما ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ زمین میں دو سوراخ کرتا ہے، ایک وہ سوراخ جس سے وہ خود داخل ہوتا ہے، دوسرا نیچے جا کے پھر اوپر کی طرف وہ اپنا اس گھور کے اندر بنا لیتا ہے. جو اوپر والا سوراخ نکلنے کا ہوتا ہے نا، وہ بند ہوتا ہے اوپر سے، اتنی تھوڑی سی یعنی تھن لیئر باقی بچتی مٹی کی، اس کو وہ خود نہیں کھودتا، چھوڑ دیتا ہے. تو آتا جاتا وہ اسی سوراخ سے جس سے وہ جو اپن اس نے بنائی ہے. اگر کبھی کوئی سانپ وغیرہ اس پہ حملہ کرے اور جان کا خطرہ پڑ جائے، تو جو سوراخ چھپائے ہوا تو اسے وہ نکل جاتا ہے. تو اسے ظاہر کچھ کیا ہوا ہے اور چھپائے بھی کچھ ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو عربی لغت میں اصل لفظ جو نفاق ہے، وہ اس نفق اس عمل سے، نفاق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ نفاق کیا ہوتا ہے؟ سرنگ ہوتی ہے نا، تو یہ وہی معنی ہے. نفاق میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص جو ہے اپنے دل میں کوئی چیز چھپاتا ہے اور اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے. دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اندر کچھ ہے، باہر کچھ اور ہے، تو یہ نفاق ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: النفاق والنفاق ان یظہر الاسلام باللسان. زبان سے اسلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، مسلمانوں کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، شکل و صورت بھی مسلمانوں والی ہے، تو اس نے ظاہر اسلام ہی کیا ہوا ہے. وہ یخفی الکفر بالضمیر، اور اپنے اندر اپنے ضمیر میں اپنے دل میں کفر کو چھپایا ہو، یعنی اصل میں ہے تو وہ کافر، حقیقتاً وہ کافر ہے، لیکن کسی وجہ سے جان کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، اپنی عزت آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، زبان پر کلمہ پڑھ لیا، اس کا خون، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اب اندر کو اس کے کیا حال، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا. تو جو بھی شخص اندر کوئی چیز چھپاتا ہو، اس ظاہر اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو نفاق کہا گیا ہے. اب نفاق کی دو قسمیں، اچھا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں نفاق یہ ہے کہ اظہار الخیر و ابطان الشر. عمومی بات ہے، خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا، یہ اس سے زیادہ وسیع معنی ہے. مسلمان ہے، دل کا بھی مسلمان ہے، ظاہر کا بھی مسلمان ہے، باطن کا بھی مسلمان ہے، لیکن آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ سے کسی بات پہ بدلہ لینا چاہتا ہے. ظاہراً وہ آپ سے دوستی رکھتا ہے، باطن میں شر چھپاتا ہے. نفاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اس عموم میں مفہوم تو نفاق یہ بھی ہے، اگرچہ وہ نفاق اکبر، جیسے آگے تفصیل آئے گی، نفاق اکبر نہیں ہے، لیکن دھوکہ تو ہے. تو اصل نفاق کا جو محور ہے وہ دھوکے کے ارد گرد گھومتا ہے. دھوکے باز کیا کرتا ہے؟ دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے, یہی ہوتا ہے نا. اچھا, نفاق کی دو قسمیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح حسن حفظہ اللہ, نفاق اعتقادی, وہ نفاق جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے, اعتقادی نفاق. وہذا کفر اکبر, یہ کفر اکبر ہے, اسے نفاق اکبر بھی کہتے ہیں. والمنافق شر من الكافر الاصلی, المنافق جو ہے وہ حقیقی اصلی کافر سے زیادہ شر میں ہے. لأن الكافر الاصلی, کیونکہ جو بنیادی اصلی حقیقی کافر ہوتا ہے, معروف انه کافر, وہ سب جانتے ہیں وہ کافر ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کافروں کا, سوری منافقین کا سردار ہے, منافقین کا سردار ہے, ٹھیک. یہودی بھی موجود ہیں, نصارہ بھی موجود ہیں مدینہ میں. اب زیادہ خطرناک معاملہ یہودیوں کا ہے یا اس منافق کا ہے, یہ یاد رکھے. اس نے کلمہ پڑھا ہو یا نماز بھی پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتداء میں نماز بھی پڑھتا ہے, مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھتا ہے, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یہودی سے بھی زیادہ اس کا شر ہے. سمجھ آ رہی بات کیا ہم لوگ کہہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافر اصلی یہودی کافر اصلی ہے, حقیقی کافر ہے, نصرانی کافر اصلی ہے, ہندو کافر اصلی ہے. جو منافق ہوتا ہے ان سے زیادہ بدتر ہوتے, اس کا شر بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے, ان لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ کافر تو معروف کافر ہے. اب یہودی پتہ ہے یہودی, نصرانی پتہ نصرانی, ہندو پتہ ہے ہندو, معروف ہے. یہ اپنا کفر ہمارے بچوں میں ہمارے پھیلا نہیں سکتے, پتہ ہی اس کا عقیدہ غلط ہے, کفر عقیدہ ہے اس کا. اس کے قریب کون جائے گا؟ اس سے کون علم حاصل کرے گا؟ اس سے کون استفادہ حاصل کرے گا؟ کبھی کوئی ہندو پنڈت آ کے مسجد میں درس دے سکتا ہے؟ نکال نہیں دیں گے اسے, بھائی تم کیا یہاں پہ کر رہا, اپنے جاؤ مندر میں اپنا کام کرو. لیکن ایک داڑھی والا پگڑی والا شخص شر کو چھپاتا ہے اور خیر کو ظاہر کرتا ہے, خطبہ دے گا کہ نہیں دے گا مسجد میں؟ کوئی اسے جرت کر کے کہہ سکتا ہے کہ تم کون ہو یہاں پہ بات کروں؟ بعض اوقات ان کو شیخ الاسلام کا درجہ بھی دیا جاتا ہے, فلان شیخ الاسلام, فلان بڑا عالم, آیت اللہ فلان بن فلان. آیت اللہ کیا کہتے ہیں؟ تکفیر, صحابہ کی تکفیر کرتا ہے, قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے اپنے دل میں, پورے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ٹائٹل کیا ملے ہوئے, لقب کیا ہے؟ آیت اللہ, سبحان اللہ. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کافر اصل سے بھی زیادہ شر ہوتا ہے اس منافق کا جو نفاق اکبر کا مرتکب ہوتا ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ انہ معروف کافر, تو معروف کافر ہی ہے. وانہ عدو, اور یہ بھی معلوم ہے, سب جانتے کہ یہ کافر اصلی ہمارا دشمن ہے. لیکن المنافق, منافق کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یخدع المسلمین, نمبر ایک مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. نمبر دو, ویظہر انہ منہم, ظاہرا یہی ثابت کرتا ہے, یہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہی مسلمانوں میں سے ہے. وہ عدو لہم, حقیقتاً یہ مسلمان کو دشمن ہوتا ہے, دوست نہیں ہوتا. یظہر انہ مسلم وہو کافر, ظاہر اپنا اسلام شو کرتا ہے اور حقیقتاً وہ کافر ہوتا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ بن سبا ابن السوداء اسے کہتے ہیں, یمن سے نکلا مدینہ پہنچا, کلمہ بھی پڑھ لیا. کلمہ کیوں پڑھا؟ رغبت تھی, محبت تھی کلمے سے, ایمان سے, توحید سے, سنت سے, دین سے, اسلام سے کوئی محبت تھی؟ کوئی چاہت تھی؟ نہیں. یہودی تھا, اپنی یہودیت کا بدلہ لینا چاہتا تھا, اس دین کی عمارت کو گرانا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ کے اس نور کو اپنے پھوکوں سے بجانا چاہتا تھا. تو ہر کلمہ پڑھنے والا پکا مومن ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیے تو بس, ہم کہ جس طرح کلمہ پڑھا مسلمان تو وہ ہے. لیکن کیا صرف کلمہ پڑھنا کافی ہوتا ہے کسی کے ایمان کے لیے ثبوت ہوتا ہے؟ یہی بھی پتہ چلتا ہے جو ہم کہتے ہیں کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں اور شروط خصوصی طور پہ کیا ہے. کلمہ توحید کے اگر کوئی شرط نہیں ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول پکا مومن ہے, یاد رکھیں. عبداللہ بن سبا یہودی بھی پکا مومن ہے, ابو طالب بھی پکا مومن ہے. لیکن اگر کلمہ توحید کی شرطیں ہم دیکھتے ہیں کہ شرطیں موجود ہیں جو حقیقتاً موجود ہیں قرآن سنت کی روشنی میں, جیسے ہم بار بار درست میں بیان کر چکے ہیں, تب کیا ثابت ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمی بن سلول رأس المنافقین, عبداللہ بن سبأ یہودی رأس المنافقین اپنے زمانے کا, ابو طالب کفر پر مرا ہے. ثبوت احادیث موجود ہیں, قرآن مجید کی آیات موجود ہیں. عبداللہ بن عبی بن سلول کے تعلق سے سورۃ المنافقین دیکھ لیں, سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں جو تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ منافقین کا ذکر میں, یہی لوگ سب سر فہرست ہیں. آج ہم جب توحید کی شرطوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کیا ان کے پاس ہے, بس توحید کی بات کرتے رہتے ہیں. اگر ہم تھوڑا غور کریں, ایک سوال ہے, چلو واجب وقت کم ہوگا ہمارے پاس, یہ واجب نوٹ کر لیں, اگلے درس میں پوچھوں گا میں. ہنٹ میں نے باتوں میں دے دی ہے, اب انشاءاللہ جواب آسان ہو جائے گا. اگر درس کے بعد کسی کو جواب آ جائے تو جواب آج بھی کوئی دے سکتا ہے, ورنہ کوئی جواب نہیں دے گا تو واجب ہے. تبلیغی جماعت دعوت تبلیغ میں سرگرم ہے, اپنے ملک اپنے شہر اپنے محلے میں قبر پرستی ہو رہی ہے, اور اپنے اس محلے شہر ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کے دعوت تبلیغ کرتے ہیں. زیادہ حق دعوت تبلیغ کا کون رکھتا ہے, کس کو دعوت دیجیے تبلیغ کیجیے, یہی جو قبر پرستی کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ دیوبندی جو قبر پرستی کے وہ بھی خلاف ہے, بریلویوں کے خلاف ہیں, یہاں تک کہ بریلوی ان کو بھی کیا کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں. یعنی وہابی میں الحدیث اور بریلوی دیوبندی دونوں شامل ہیں, بلکہ دیوبندی کو زیادہ وہابی کہتے ہیں, ہم سے زیادہ ان کو کہتے ہیں وہابی. تبلیغی جماعت کے دعات جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور اس قبر پرستی کو دیکھتے اپنے گلی محلے میں, کیوں نہیں روکتے؟ اصل خلل کہاں پہ ہے؟ منکر ہے, وہ بھی جانتے ہیں, اس کے لیے اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے, اصل بات کیا ہے؟ اور بھی ہنٹ دے دیتا ہوں, حکمت وجہ نہیں ہے, وہ بات کی بات بھی حکمت ہے, شر ہے, فساد ہو جائے گا, اس طرف نہ جانا, میں نے پہلے بتا دیا. اصل بات کہیں کسی اور جگہ پہ ہے, اصل خلل کہیں اور پہ ہے, جس کے ہنٹ میں نے درس کے شروع میں دے دیا. اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے. واضح ہے سوال؟ نہیں واضح ہے سوال؟ ادھر والے خاموش ہیں, سر یوں پہ, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, سوال واضح ہے نا؟ چلو اگر کسی کو جواب درس کے آخر تک آ جاتے تو بتا دیں, ورنہ پھر اگلے ہفتے میں آپ سے جواب لے لوں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. سورۃ بقرہ آیت نمبر 9. جب منافقین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو, وما یخدعون الا انفسهم, اور حقیقتاً وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وما یشعرون, یہاں تک ان کو شعور تک بھی نہیں ہوتا. عجب بات ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے شخص کو اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے, اس کو پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے میں اس فرعون کو دھوکہ دے رہا ہوں, میں مومنوں کو دھوکہ دے رہا ہوں, میں نفاق کا راستہ اختیار کر اپنے رب کو دھوکہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے, ولہذا جعلہم اللہ فی الدرک الاسفل من النار, یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جگہ کہاں پہ ان کی جہنم میں, درک الاسفل من النار, سب سے نیچے. جیسے کہ جنت کے درجات ہیں, جہنم کے درکات ہیں, درکات نیچے کی طرف. لہ سبعۃ ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں, اللہ کی رحمت ہے ایک دروازہ زیادہ ہے, جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم دروازے کیسے کھلتے ہیں پتہ ہے؟ جہنم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ یوں سیدھے نہیں کھلتے, نیچے کی طرف کھلتے ہیں, پہلا دروازہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, سب سے آخر میں 7واں دروازہ ہے. سب سے بدترین عذاب کس کو ہوگا؟ وہ جو فدر کے اسفل من النار ہے, اس کے نیچے کوئی اور جگہ ہے نہیں جہنم کی. اچھا, جو اسارا ہوتا ہے, جو سیکریشنز اور جو پیپ, جو گندگی ہوتی ہے اوپر سے جو جاتی ہے, کہاں جاتی ہے؟ نیچے کی طرف. یعنی 7 یہود نصارہ مشرک سب اوپر ہیں, یہود اوپر, کافر اوپر, قبر پرست اوپر, اور باقی جتنے بھی ہیں, عباد الاوثان, عباد الصلیب سب اوپر ہیں. اور یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, زندگی کلمہ پڑھتا رہا ہے, منافق ہے, نفاق اکبر والا, اور بدترین عذاب جہنم کا اس شخص کو مل رہا ہے. کلمہ اس کا کام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. بارک اللہ فیک. تو جب تک کلمہ کی شرطیں پوری نہیں ہوتی تو صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تحت عبدۃ الاوثان والکفار, کس کے نیچے؟ درک الاسفل من النار. عبدۃ الاوثان بت پرست, کفار کافر, جو اصلی کافر حقیقی کافر ہیں. کیوں؟ لانہم شر من الکفار. بات کیا ہو رہی تھی کہ منافق جو ہے وہ کافر اصلی سے زیادہ شر میں ہے اور زیادہ شر والا ہے. اس کے ثبوت کیا ہے؟ یہ منافق درک الاسفل من النار ہے. درک الاسفل سے مراد سے اوپر اور بھی ہوں گے کافر, تو ایک یہ دلیل بھی ہے. ولہذا قال جل وعلا, اس اللہ تعالی نے فرمایا ہے فیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انہ یفکون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, یہی تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کے رہو, آگاہ رہو. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. انہ یفکون, یہ کس طرح پھرے جا رہے ہیں. نفاق والے نے زبان سے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو دل میں اتار دیتا نا اسے, دل بھی اس کا, زبان بھی اس کی, زبان تک پڑھ کے کیوں روک دیا اسے؟ یہ کس طرف پھرے جا رہے ہیں, کیوں حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور اتنی دور کے بدترین کافی ٹھہرے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سورۃ منافق علیہ نمبر 4 کی آیت ہے. والنفاق الاعتقادی, شیخ صاحب فرماتے ہیں هو الذی لا یجتمع معه ایمان ابدا. النفاق الاعتقادی کی علامت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں هو الذی لا یجتمع معه ایمان ابدا, اس کے ساتھ ایمان کبھی جمع ہو نہیں سکتا. جس شخص کے دل کے اندر نفاق اکبر ہو, وہاں پر ایمان کا ذرہ باقی رہ نہیں سکتا. لا یجتمعانی ابدا. واضح ہے. النوع الثانی, دوسری قسم نفاق کی, النفاق العملی, عمل نفاق. جس نفاق کا تعلق دل سے نہیں ہے بلکہ صرف جسم کی حد تک ہے, زبان پہ ہو سکتا ہے, آپ کے حلیے پہ ہو سکتا ہے, آپ کے کردار پہ ہو سکتا ہے, آپ کے ظاہر میں ہو سکتا ہے, باطن سے اس کا تعلق نہیں ہے. والنفاق العملی هو ان يكون الانسان مؤمنا ظاهرا وباطنا. غور سے سنیں, نفاق عملی کیا ہے؟ کہ کوئی شخص مومن ہو ظاہرا وباطنا, ظاہر بھی مومن ہے, باطن میں بھی مومن ہے. لیکن يسطر منه صفات من صفات المنافقين, لیکن اس کے اندر اس سے منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت موجود ہے. کیسے صفات ہیں یہ؟ تنقص ایمانه عليه وعید شدید. جن صفات سے اس کے ایمان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے, نقص پیدا ہو جاتا ہے, اور اس پر شدید وعید بھی بیان کی گئی ہے. لیکنہ لا یخرج من الملہ, لیکن اس نفاق سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یسمى النفاق, النفاق العملی, اس کا نام کیا ہے؟ اس نفاق کا نام کیا ہے؟ نفاق عملی ہے. ویسمى النفاق الاصغر, اور اسے نفاق اصغر بھی کہا جاتا ہے. نفاق اکبر, نفاق اصغر, نفاق اعتقادی, نفاق عملی. واضح, مختلف تقسیمات اور نام ہے. ومثل هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه واله وسلم, اس کی دلیل کیا؟ کہ نفاق اصغر بھی ہوتا ہے. نفاق اکبر کی دلیل تو ہم نے جان لی ہے, ان المنافقین في الدرك الاسفل من النار. نفاق اکبر کے تعلق, سورۃ منافقین کی آیات نفاق اکبر کے تعلق سے. اب اس کا ثبوت کیا؟ کہ نفاق اصغر بھی ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار ایسی خصلتیں ہیں, صفات ہیں, جس کے اندر پائے جائیں وہ خالصتا منافق ہے. یعنی ان چاروں صفات کو ملانے کے بعد پکا منافق ہے. یہ منافق جس کی بات ہو رہی ہے. ومن کان فی خصلۃ منہا کان فی خصلۃ من النفاق, جس کے اندر چاروں سے ایک خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق میں سے یہ خصلت موجود ہے. حتی, کب تک؟ حتی یدعھا, جب تک اسے چھوڑ نہیں دیتا, اسے توبہ نہیں کر لیتا. یعنی نفاق اس کے اندر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس خصلت سے, بری عادت سے توبہ نہیں کر لیتا. کون سی چار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث کذب, سب سے پہلے حدث فعلہ, یعنی جب وہ بات کرے، جب بھی بات کرتا ہے، کذب یعنی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا بندہ ہے، جھوٹ اس کی عادت بن چکی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہ نفاق اصغر کی نشانی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ، وہ جب وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، عہد پر قائم رہتا نہیں ہے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، امانت دار نہیں ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، اور جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو پھر فجور پہ اتر آتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا المؤمن قد یصدر منہ النفاق العملی، یہ مومن ہے. مومن کیوں ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، ظاہر مومن ہے، باطن میں بھی ایمان ہے، لیکن بعض بری عادتوں کا شکار ہے. یہ بری عادتیں جو ہیں، یہ خصلتیں بری جو ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نفاق کی علامات ہے، یہ نفاق میں سے ہیں. نام نفاق کا کہاں سے ملا ہمیں؟ حدیث سے. یہ کہاں سے ملا کہ وہ مومن ہے؟ کیونکہ ہے مسلمان، بات اسی کی ہو رہی. تم میں سے، حدیث میں کیا ہے، اربع من کن فیہ، تم میں سے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں. تم میں سے کون ہے؟ کافر ہے. تو بات مسلمان کی ہو رہی ہے، تو مسلمان کے اندر یہ صفات ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ان صفات سے ہم بچیں، اگر کسی کے اندر تو توبہ کرے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا المؤمن قد یصدر منہ النفاق العملی، اس سے نفاق عملی صادر ہو سکتا ہے. وہو نقص فی ایمانہ، اور یہ ایمان میں نقص اور کمی کی نشانی ہے. وہ مستحق للوعید، اور وعید کا مستحق بھی ہے. لیکنہ لا یخرج بذلک من الدین، اسے انڈر لائن کر لیں، اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. وہذا النفاق هو الرياء، نفاق اصغر کی جو سب سے بدترین صورت ہے وہ یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا النفاق هو الرياء، اور یہ نفاق ریاکاری بھی ہے. خافه رسول الله الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه، جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر خوف تھا. وسماه الشرك الاصغر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام کون سا دیا؟ شرک اصغر کا نام دیا. تو شرک اصغر، اصغر کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے، یعنی یہ ثبوت ہے. جب اصغر ہے تو اس کی ضد میں اکبر بھی ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں دکھاؤ کہاں پہ، کس آیت میں یا حدیث میں کہ شرک اکبر ہوتا ہے یا کفر اکبر ہوتا ہے. یہ تم لوگ اپنی بنائے اصطلاحات ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. اچھا، حدیث میں اصغر کا لفظ آیا ہے. اصغر کس تناسب میں اصغر ہے؟ اگر اکبر ہے ہی نہیں تو پھر اصغر بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب سارا اصغر ہی اصغر ہے تو الگ سے اسپیسیفائی کر رہے ہیں اصغر سے مراد اصل کیا ہے، تو مراد باقی رہتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ اصغر سے مطلب ہے، اس کے ضد میں اکبر بھی ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر، میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف رکھتا ہوں. کس کا قول ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کس کے لیے؟ سادات الاولیاء، الصحابہ سادات الاولیاء، اولیاء کے سردار ہیں. سبحان اللہ. قال وما الشرك الاصغر، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر ہوتا کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال الریاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، ریاکاری ہے. ریاکاری ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اذا جزا الناس باعمالہم، جب لوگوں کو اپنے اعمال کی جزا مل جائے گی. اذهبوا الى الذين كنتم ترؤون في الدنيا، اب جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے دنیا میں. فانظر هل تجدون عندهم جزاء، جا کے دیکھو تم ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا باقی ہے. جن کے لیے تم عبادات کرتے تھے، جا کے ان سے لے لو جو جزا لینا چاہتے ہو، میرے پاس کچھ بھی نہیں تمہارے لیے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے کی نہیں تھی. اس حدیث کو امام احمد المسند میں روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں صحیح الجامع میں. دوسری حدیث میں وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عند المسیح الدجال، میں نے کہا سب سے خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو مسیح جو میرے نزدیک میرے ہاں مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطر ہے تم لوگوں پر، زیادہ خوف ہے مجھے تم لوگوں پر مسیح الدجال سے بھی. مسیح الدجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ آیا ہے جب مسیح الدجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو پھر ریا اس سے بڑھ کر کیسے ہے؟ واضح ہے. یہاں بھی حدیث میں کیا آیا ہے؟ الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، مسیح الدجال سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے تم لوگوں پر. کس چیز سے؟ ریاکاری سے. کیسے زیادہ خوف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ریا سے سارے لوگ بچ نہیں سکتے. فطرت مسیح الدجال سے جو مر گئے ہیں وہ بچ گئے ہیں نا، اور مسیح کیا مسیح الدجال کا فتنہ ظاہر ہے، سامنے ہوگا، اور یہ فتنہ جو ہے کوئی جانتے نہیں. آپ کے سامنے شاید نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ پتہ کہ ریاکاری کو اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، کیا پتہ ہے؟ پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسیح الدجال فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے مجھے تم لوگوں پر. قالوا بلى يا رسول اللہ، ضرور بتائیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال الشرك الخفي، چھپا ہوا شرک. چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ ریاکاری. اب اس کی صورت کیا ہے؟ ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقوم الرجل فیصلی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل الیہ، تو نماز پڑھتے پڑھتے جب دیکھتے کہ کسی کی نظر اس کی نماز پہ پڑ رہی ہے تو وہ اپنی نماز کو مزید خوبصورت کر دیتا ہے، اسے لمبا کر دیتا ہے. اگر وہ کوئی قرات کر رہا ہے تو اسے مزید خوبصورت بنا لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو تھوڑا اور لمبا کھینچ لیتا ہے اسے. یہ کیا ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. کس کے لیے؟ جو دیکھ رہے اس کے لیے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل الیہ، نظر رجل الیہ، جو اس کو دیکھ رہا ہے، جب دیکھتے کہ اس کو دیکھ رہا ہے عبادت کر نماز پڑھتے ہوئے تو اپنی نماز کو خوبصورت لمبی کر دیتا ہے. شیخ فرماتے ہیں یہ حدیث بن ماجہ نے روایت کی ہے، علماء البانی نے صحیح فرمایا صحیح الجامع میں. شیخ فرمایا شیخ صاحب حفظہ اللہ، اذا صلى عند الناس يزين صلاته، اگر لوگوں کے بیچ میں نماز پڑھتا ہے تو نماز کو مزید خوبصورت بنا کے پڑھتا ہے. وان صلى في بيته او محل خفي فانه ينقر الصلاه، اور اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جس پہ جہاں پر اس کو کوئی نہیں دیکھتا تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ ينقر. نقر سے کیا مراد ہے؟ پرندہ کیسے کھاتا ہے؟ نقر رقر الغراب حدیث میں آیا ہے. غراب کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. کوا کیسے کھاتا ہے؟ یوں، یعنی اپنے چونچ یوں جلدی مار کے لے لیتا ہے. نقر صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ کہ تیزی سے نماز کو ختم کرنا، جلدی سے نماز کو ختم کرنا. تو جب اکیلا ہوتا ہے تو نماز کو نقر کر کے جلدی ختم کر دیتا ہے، جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو نماز کو لمبا لمبا کھینچتا ہے، خوبصورت بنا کے پڑھتا ہے. فہذا هو الذی خافہ الصحابۃ علی انفسہم، اسی چیز کا خوف تھا صحابہ کو، صحابہ ڈرتے تھے اس چیز سے. خوفا شدیدا، شدید خوف تھا ان کو. ولا احد یبرئ نفسہ منہ، اور کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کر سکتا، یعنی یہ میں معصوم ہوں، میں یہ کبھی کر نہیں سکتا، وہ تو فلاں رہ کاری کرتے فلاں بھی کرتے، میں معصوم ہوں. جو کہتے میں معصوم ہوں، پھر جس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا تو پھر اس برے عمل کو کرنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے اور امکان بھی ہوتا ہے. جب انسان اس سے ڈرتا بھی رہتا ہے، دور رہتا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کا خدشہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہماری زندگی میں دیکھ لیں، آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں بہت کم چانس ہے کہ وہ مشکل یا وہ جو خطرہ جو مصیبت آپ کو پہنچے، نہیں. اور جس سے آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ مصیبت یا جو بھی پریشانی ہے وہ لاحق ہو جائے. تو اگر دنیا میں یہ معاملات ممکن ہیں تو دین میں ہم کیوں احتیاط نہ کریں؟ اور دین معاملات جو ہیں ریاکاری جیسے ہیں، جیسے یعنی ریاکاری کا معاملہ جیسے سب سے پہلے حدیث کیا ہے اسے بخاری میں، انما الاعمال بالنیات، کس چیز سے تعلق ہے اس کا؟ اخلاص سے. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ الریاء، شرک ہے اکبر، اور ریا سب اخلاص کے منافی ہے، کیونکہ توحید کے شرطوں میں سے اخلاص شرط ہے کہ نہیں؟ تو اخلاص میں اگر ضرب آتے تو توحید پر ضرب آتے، جس کی ضد شرک ہے. اسی طریقے سے ریاکاری بھی اخلاص کے منافی ہے. اور سب سے پہلا عذاب جہنم، جہنم میں کسے ملے گا؟ میدان محشر میں سب سے پہلا عذاب، کوئی یہودی ہوگا، کوئی نصرانی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کون ہوگا؟ دیکھیں کہ کس طرح سے ریاکاری جو ہے، ریاکاری کا یعنی جو نعوذ باللہ جو جرم ہے کتنا بڑا ہے. اشد الناس عذاب یوم القیامة ثلاثة، تین ہیں، جس میں ایک حافظ قرآن ہے جو قارئ قرآن تھا، ایک وہ جو جہاد کیا کرتا تھا، تیسرا وہ جو سخی تھا. حافظ قرآن یا عالم، قرآن کی تعلیم دیتا تھا. تو قرآن کی تعلیم دینے والا سب سے پہلے جہنم میں کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں تعلیم دیتا تھا؟ کیوں کہا جائے کہ یہ قاری ہے، دنیا میں کہا گیا قاری ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا، اب آخرت کیا چاہیے اسے؟ خود ہو الى النار. کتنی خوفناک وعید ہے. ایک شخص نے کہتا اللہ کے راستے میں نے جہاد کیا، میرے بندے تو نے کیا کیا دنیا میں؟ کہتے اللہ تعالیٰ میرے دل راستے میں جہاد کیا، یہاں تک میں نے جان تیرے راستے میں دے دی. کذب تھا، جھوٹ بولا تم نے. تم نے یہ سارے کاروائیں کس لیے کی ہیں؟ تاکہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، اور کہا بھی گیا، تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا. خود ہو الى النار. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ تیری راستے میں صدقات خیرات دیتا رہا زندگی ساری. کذب تھا، جھوٹ بولا تم نے. یہ کون کہہ رہا ہے کذب تھا؟ اللہ طرف تو جھوٹے ہو، میدان میں سب کے سامنے تم نے اس لیے صدقات اور خیرات دیے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے، اور کہا گیا کہ تم سخی، تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے. خذوه الى النار ثلاثة تسعر بهم نار جہنم. ایک روایت میں ہے کہ تین لوگوں سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا ان تین لوگوں سے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور اس موذی مر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کرتا، یعنی بے خوف نہیں رہنا چاہیے اس چیز سے، سب کو ڈرنا چاہیے. ولہذا قالوا، اور اس لیے صحابہ اور سلف کہا کرتے تھے، لا يخافه الا مؤمن ولا يأمنه الا منافق. ریا سے وہی ڈرتا ہے، ریا سے نہیں ڈرتا الا یہ کہ جو مومن ہو، اور اس سے امن میں نہیں رہتا کوئی الا یہ کہ وہ منافق ہو. ریا سے کون ڈرتا ہے؟ مومن ڈرتا ہے ریا سے. اور جو بے خوف ہوتا ہے اور اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے کہ بس میں امن میں آ چکا ہوں، اب میں ریاکار کر ہی نہیں سکتا، یہ کون ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے، کیونکہ ریا نفاق اصغر میں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسلم یخاف علی نفسی من هذا النفاق وهو النفاق الاصغر. تو مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ہمیشہ خوف پہ رہتا ہے نفاق سے. یہ نہ کہے کہ چھوٹا ہے تو نفاق اصغر ہے تو اسے بے خوف ہو جائے. چھوٹا اس لیے کہ بڑے کے سامنے، بڑے کے تناسب میں چھوٹا ہے، لیکن وعید کتنی ہے؟ چھوٹا ہے تو مطلب یہ کرو اسے جو میں نے واجب دیا تھا، کبیرہ گناہ و صغیرہ گناہ سے وہ راضی، کہ صغیرہ تو اس کو کرو کوئی حرج نہیں ہے. جہنم کی وعید صغیرہ کے لیے بھی ہے، اس لیے تو گناہ ہے، حرام ہے، یعنی محرم کے ارتکاب جو ہے گناہ ہے، لیکن بڑے کے تناسب میں چھوٹا ہے. تو اس مطلب یہ کہ چھوٹا اس پہ عمل کرو تو کوئی حرج، نعوذ باللہ، نہیں، وہ بڑے کے سامنے چھوٹا، لیکن یہ ہے بھی اللہ کے حق میں، یہ بھی بڑا اللہ کے حق میں. گناہ کوئی بھی گناہ ہی ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا تو بڑے کے سامنے چھوڑتے ہوئے کرنے میں، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ. مطلب سب پہ رحم فرمائے اور محفوظ فرمائے. قوله، اب امام بربہاری کا قول، والنفاق ان یظہر الاسلام باللسان ویخفی الکفر بالضمیر، هذا تعریف النفاق الاعتقادی. یہ جو تعریف امام بربہاری رحمہ اللہ کی، یہ کس نفاق کی تعریف ہے؟ اعتقادی نفاق اکبر ہے. وهو النفاق الاكبر، اسم النفاق الاكبر بھی کہتے ہیں. وهذا لا يجتمع معه الايمان ولا يصدر من مؤمن ابدا. اور یہ نفاق، اس نفاق کے ساتھ ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتا، اور یہ کبھی مومن سے صادر ہو بھی نہیں سکتا، یعنی مومن جو کبھی نفاق اکبر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک دل میں ایمان اور نفاق اکبر جمع ہو نہیں سکتے. والله جل وعلا، اور اللہ تعالی نے فی اول سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، قسم الناس الى مؤمنین ظاہرا وباطنا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقسیم بیان فرمائی ہے سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات میں. پہلی تقسیم ہے کہ مؤمنین ظاہر، اسے اندر ڈرائنگ کا نمبر لگا ہے، مؤمنین ظاہر و باطنا، یہ پہلی قسم ہے، مؤمن ظاہر و باطن مؤمن ہے. وَإِلَىٰ كُفَّارٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، دوسرے قسم کافر ظاہر و باطن دونوں میں کافر ہیں. وَإِلَىٰ مُنَافِقِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاہِرِ وَيُبْطِنُونَ الْكُفْرَ، اور یہ تیسرے قسم ہے منافقین کی، جو ظاہر اسلام کو ظاہر کرتے ہیں ظاہر میں اور کفر کو اپنے باطن میں رکھتے ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں دنیا میں بھی، تین قسم کے لوگ ہیں، مومن، کافر اور منافق. مومن وہ ہے جس کا ایمان ظاہر و باطن ہو، کافر وہ ہے جس کا کفر ظاہر و باطن، ایمان سے تعلق نہیں اس کا، اور منافق وہ ہے جس کا اسلام ظاہر میں ہو اور باطن میں کفر ہو. قال سبحانہ وتعالی ان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا ہے، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ابات المتقين کی. قرآن مجید ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ الذين يؤمنون بالغیب، یہ سب سے پہلے صفت متقین کی، مومنین کی. متقین مومنین سب ایک ہیں، اور تقوی کا درجہ ایمان کے بعد ہے، اسلام ہے پھر ایمان ہے پھر تقوی پھر احسان ہے، یہ ترتیب ہے. تو تقوی بلندی درجہ ہے، تقوی احسان تک لے کے جاتی ہے. الغرض ہدى للمتقین، کون ہے متقین؟ یہ ان کی کیا صفات ہیں؟ الذين يؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ويقيمون الصلاة، دوسرے نمبر پہ نماز کی اقامت کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس سے وہ نفقہ کرتے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایک اور بھی صفت ہے. دیکھیں یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمانیات عقیدہ ہے، باطن ہے، ایمان باطن و ظاہر کی بات ہو رہی ہے نا. نماز اور زکوٰۃ صدقات یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. تو باطن و ظاہر مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہے، اسے فرمایا متقین ہے. قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے ان متقین کے لیے، جن کے ذریعے صفات پائے جائیں وہ تو قرآن مجید سے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کا اثر ان کے دلوں پر ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اس قابل ہو، قابل کون ہے؟ جن کے ذریعے صفات ہو. سب سے پہلی صفت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقات خیرات نہیں ہے، بر الوالدین نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے. سب سے پہلے صفت کیا ہے؟ الذين يؤمنون، ایمان، ایمان ارکان ایمان سب سے پہلے، بالغیب یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے ان کا. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، سب چھپا ہے کہ نہیں؟ صرف قرآن ہی ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے. تورات کہاں ہے؟ اصل تورات کہاں ہے؟ اصل انجیل کہاں ہے؟ تحریف ہو چکی، جو موجود ہے وہ اصل نہیں ہے. انبیاء کو دیکھا ہے ہم نے، فرشتوں کو دیکھا ہے ہم نے. تو ایمان بالغیب سے ارکان ایمان سب اس میں آگے ہیں. تو جس نے ارکان ایمان پر اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا اس کے تقوی میں خرابی ہے. جو شرک کرتے ہیں ارکان ایمان پر ان کا ایمان صحیح طریقے سے نہیں ہے، یا جو تقدیر کے منکر ہیں وہ اس آیت میں شامل ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید ان کے دل پہ وہ اثر نہیں کرتا جو متقین کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. پھر ایمان ہے الذين يؤمنون بما انزل اليك، جو آپ پر نازل ہم نے کیا ہے. وما انزل من قبلك، جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا ہے. الایمان بالکتب الگ سے بیان فرمایا، کیونکہ بات کس چیز کو ہو رہی ہے؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، قرآن میں ایمان تو ہے، ٹھیک ہے نا. بما انزل الیہ، کیا کچھ نازل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ صرف یہ قرآن کتاب نازل ہوئی یا کچھ اور بھی ہے؟ وحی، وحی سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث، جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین ہے. پھر الایمان بالیوم الاخر بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. جو ہدایت ان کا رب ان سے چاہتا ہے، جو راستہ اختیار کرنا ان کا رب چاہتا ہے، یہ اسی راستے پر قائم ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے قسم کے لوگوں کی. هذه الآيات، یہ سورۃ بقرہ نمبر 1-5 ہے. شستہ فرماتے ہیں هذه الآيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا، مؤمن کے تعلق سے ظاہر و باطن میں. وأما الكفار ظاهرا وباطنا فقال الله فيهم، دوسری قسم کے لوگ کافر ظاہر و باطن میں، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اب کافروں کی بات ہو رہی ہے. سواء عليهم، دونوں برابر ہیں ان پر. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کو خبردار کریں، آگاہ کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے. لا يؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، علام الغیوب فرما رہا ہے جل شانہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، وعید دیکھیں ذرا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل ہو چکی ہے، بند ہو چکا ہے. وعلی سمعہم، ان کی کانوں پر بھی. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی. غشاوہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر بھی پردے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، بھیل بھی دیتا ہے، کافر کو بھی موقع دیتا ہے، لیکن جب نہیں سمجھنا چاہتا تو ایک وقت آتا تو اس پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، مہر لگ جاتی ہے. دیکھیں ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ قلوب، سمع بصر، بصر سمع قلب. جب لینے کی بات آتی ہے تو سمع بصر، پھر دل کی بات آتی ہے. جب مہر کی بات آئی الٹا، ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ دل سے ہوئی، کیونکہ دل اصل جگہ ہے جہاں پر انسان سدھرتا ہے یا بگڑتا ہے، سر دل ہی ہے، دل پر مہر لگ گئی. اچھا سن تو سکتے ہیں نا، ہو سکتے سنیں گے تو دل تک پہنچے گی بات. اگلا جملہ کیا ہے؟ اور کانوں پر بھی مہر لگا دی، بند کر دیا گیا. ایک راستہ تو بند ہو گیا، چلو دیکھیں، ہو سکے حق دیکھ کے قبول کر لیں، اور آنکھوں پر بھی پردے ہیں. اس لیے کافر کے سامنے جتنی بھی آپ دلائل اور آیات سامنے رکھیں گے کیا ہوگا؟ انبیاء کے قوم کو دیکھ لیں، معجزہ سامنے آیا، آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آئی، مان لیا. قوم ثمود کو دیکھ لیں، اپنی مرضی سے معجزہ مانگا، اس پتھر سے، اس پہاڑ سے، اس پتھر سے سرخ اونٹنی ہونی چاہیے، ناقہ ہونا چاہیے، اس کتنی بڑی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہونا چاہیے، یہ شکل یہ صورت. اللہ نے آزمایا ہے، جو چاہ وہی کیا. ایک نبی کے ایک اشارے سے وہ پتھر کھولا اور جو چاہتے تو معجزہ سامنے آ گیا، مان لیا. اچھا سوال یہ، مانا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ازل علم سے جانتے یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. یہ معجزہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن. اصل بات کہ ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم فهم لا. انا لله وانا اليه راجعون. ثم قال في الصنف الثالث، ان سے اور بدترین لوگ باقی ہیں، ان سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں. تیسرے قسم کے لوگ، ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن الناس، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، من يقول، جو کہتے ہیں یا جو کہتا ہے آمنا بالله، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں، وما هم بمؤمنین، اور یہ مومن ہے ہی نہیں. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، جو آنکھوں کو خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے. وہ کون ہے جو کہتے ہم مومن ہیں لیکن حق مومن ہے ہی نہیں؟ کون ہے؟ منافق ہیں، تیسرے قسم کے لوگ. وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہوتا. کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص اپنا نقصان کر رہا ہو اور ایسا نقصان جس کے بعد کوئی فائدے کی امید ہی نہیں ہے, جس نقصان سے نکلنے بچنے کی کوئی باقی امید ہی نہیں ہے, ذرہ برابر امید بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب ایمان کو ظاہر کریں گے اور کفر کو چھپائے رکھیں گے تو ہم ان مومنوں کو اور ان کے دین کو, ان کے رب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم, اگر اللہ کو پتہ ہوتا تو ہم پکڑ لیتا, موت آ جاتی, نقصان نہ پہنچا سکتے. تو اصل دھوکے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بگاڑ سکتے؟ سب سے بڑے اللہ کے دشمن کو لے لیں آپ, نمرود ہے, فرعون. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, اپنے زمانے کا سب سے بڑا دشمن, رب کا سب سے بڑا دشمن تھا اپنے زمانے کا. کیا نقصان کیا اس نے؟ اچھا کس کا نقصان کیا؟ اپنا ہی کیا. آج مثال بن کرے گا کہ نہیں, ہزاروں سال گزر گئے آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے, ساتھ لعنتیں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کا بدترین انسان تھا. سبحان اللہ, لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن باقی ان کے ناموں کی یادیں رہ جاتی ہیں. الی قولہ, یہ ذکر منافقین کا جو ہے سورۃ بقر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ اس فرمان تک اللہ نے بیان فرمایا, صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم بہرے ہیں, بکم صم بہرے ہیں, بکم گونگے ہیں, عمی اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, کبھی واپس نہیں آئیں گے. ذرا غور کریں کافروں کے بارے میں کیا فرمایا, ختم, ختم لگ گئی ہے, یعنی کوئی ایکسس کا راستہ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ کیا فرمایا ہے, صم, صم بہرے ہیں, بکم گونگے ہیں, عمی اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, کبھی واپس, واپس کہاں آنا ہے؟ ہاں ایمان کی طرف واپس نہیں آئیں گے. کافر کا ایمان باقی ہے, اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں, اسے وہ تو بات ختم ہو گئی ہے اور ختم بھی لگی ہوئی ہے. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہے ان منافقین کی, دو قسم کی مثالیں ہیں, کیونکہ نفاق بھی اکبر دو قسم کا ہے. ایک جو پکا منافق ہے شروع سے لے کے آخر تک, دل میں ذرہ برابر ایمان بھی نہیں ہے. دوسرے قسم کے وہ جو متذبذبین ہیں, نفاق اکبر ہے, ایمان تھوڑا سا چاہتے ہیں, دکھاتے بھی ہیں کچھ ہمارے پاس, ہوتا کچھ نہیں ان کے پاس بھی. دونوں مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں سورۃ بقرہ کی ان آیات میں. پھر فرمایا ہے کہ حقیقتاً یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں, یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. اگر یہ اپنے اس ایمان کے نور سے فائدہ اٹھاتے تو نہ یہ بہرے ہوتے, نہ گونگے ہوتے اور نہ ہی اندھے ہوتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے ان کے لیے, وہ یہی چاہتے ہیں نا, اللہ نے کو وہی دیا جو وہی چاہتے ہیں. وہ حق سے بہرے ہیں نا, حق نہیں سننا چاہتے ہیں نا, حق سامنے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, قوم کی تلاوت کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں. اچھا دل پہ مہر اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں, نہیں کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے, ظاہر کلمہ تو پڑھ لیا ہے, جب وہ خود نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو سنائے بھی نہیں. اچھا دنیا کی باتیں نہیں سن رہے کیا؟ بہرے مطلب پیدائشی بہرے ہیں؟ نہیں, دنیا کی باتیں سنتے ہیں, صرف حق سے محروم ہے, حق نہیں سنتے کیونکہ خود نہیں سننا چاہتے. گونگے کیا بات نہیں کر سکتے؟ نہیں بات تو کرتے ہیں لیکن حق بات کبھی زبان پہ نہیں آئے گی. اندھے کچھ دیکھتے نہیں دنیا میں, نہیں دنیا کاروبار بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, چلتے پھرتے ہیں اور نارمل سی زندگی ہے, لیکن کیا نہیں دیکھتے؟ حق نہیں دیکھ سکتے کیونکہ خود نہیں دیکھنا چاہتے, اس لیے فہم لا یرجعون, کبھی واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ توبہ نہیں کرتے, اور توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو بقرہ نمبر دو, دو نہیں ہے یہاں پہ, غلط ہے, آٹھ, آٹھ سے لے کے اٹھارہ, ٹھیک کر لیں, میرے نسخے میں دو لکھا ہے, آپ کے کیا لکھا ہے؟ دو ہی نا, ٹھیک کر لیں, دو نہیں ہے, آٹھ سے اٹھارہ تک ان دس آیات میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذہ کلھا فی المنافقین, یہ منافقین میں آیات ہیں, وہ بضع, ہاں گیارہ آیات, بضع, بضع عشر آیت, یعنی دس سے زیادہ آیات ہیں. قوله امام بربہاری کا یقول, ویخفی الکفر بالضمیر, الضمیر معناه ما یضمره فی القلب، ضمیر سے مراد وہ جو اپنے دل میں چھپاتا ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ نفاق کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اس موجبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. نفاق کی بات عقیدہ کی کتابوں میں ائمہ سلف جو ہیں اور ان کے متبعین جو علماء ہیں ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان کی منافی چند چیزیں ہیں. ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اس کی ضد شرک ہے. ایمان کی بات کرتے ہیں، اس کی ضد کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے اور فسق ہے. نفاق اکبر ہوتا ہے جو ایمان کے ضد ہے، جیسے کفر اکبر ایمان کے ضد ہے، ظلم اکبر ایمان کے ضد ہے، فسق اکبر ایمان کے ضد ہے. اس لیے جب ایمان کی آپ بات کرتے ہیں پھر جو ایمان کے ضد ہے اس کے بھی ساتھ ساتھ آپ بات کر لیتے ہیں، تو پھر مکمل علم جو ہے ایمان کے تعلق سے اس کی ضد کے تعلق سے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کو مزید ایمان میں اور توحید میں اور عقیدہ کے اصول میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. منہج السلف جب ہم بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو منہج السلف میں ہمیشہ ہر بات مکمل ملے گی، کوئی ادھوری نہیں، کوئی تذبذب نہیں ہے کہ ادھوری بات ادھر سے کر لی پھر ادھوری بات ادھر سے کر لی اور سننے والا بیچارہ چوراہے پہ کھڑے پتہ نہیں کس طرف جائے. نہیں، جو بات ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو آپ دیکھتے کہ چاہے یہ کتاب اس سے پہلے ہم کتابیں پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے جو بھی موضوع ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ حق ادا کرتے ہیں علماء. اگر کہیں پہ کچھ کمی بھی ہو جاتی ہے تو اگلی جملوں میں، کیونکہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت علماء جو ہیں ان میں سے اکثر علماء جو ہیں جو ان کو یاد ہوتے ہیں نا، جو ان کا آخر دل میں ہوتا ہے وہی بیان کر دیتے ہیں، جو کتابی شکل اختیار کر لیتے پھر اس کی شرح کر کر کے اس طرح کی جلدیں بنتی ہیں. یعنی عقیدہ واسطیہ مثال کے طور پہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھا، اسے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ریفرنس دینے کتاب نکال لی ہے، اور یا ہمارے پاس جیسے کہ موبائل ہے اسمارٹ فون میں 300 کتابیں ہیں، ہم نے ریفرنس دیکھنا ہوتا ہے نکالنا. پھر ایک مجلس میں کہا جاتا ہے کہ ظہر عصر کے بیچ کی جو یہ ٹائم ہے اس مجلس میں پورے عقیدہ واسطیہ لکھ دیا، جو آج تک سینکڑوں سال گزر گئے آج تک پڑھائی جاتی ہے، شرح کی جاتی ہے. سلف علماء آج تک بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں عقیدہ واسطیہ کا، اور اس کا جو ہے شرح بھی کرتے ہیں. تو امام صاحب نے ایک مجلس میں لکھ دیا تھا، سبحان اللہ. یہ کب تمکین علم کی کب ہوتی ہے، یہ منہج واضح کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا علم مکمل ہوتا ہے. علم کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ جب اضواف کو جمع کرتے ہیں آپ. ایمان کفر ہے، پھر کفر صرف نہیں ہے، کفر کے سارے قسمیں ہیں، پھر نفاق ہے، پھر ظلم ہے، پھر فسق ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.